الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانہ نے ہمیں ایک وقت مقرر کے لیے اس دنیا میں بھیجا اور پیدائش سے لے کر موت تک ہمیں سینکڑوں قیمتی لمحات عطا کیے جو ان قیمتی لمحات کی قدر کر کے انہیں صحیح کاموں میں خرچ کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اور جو ان قیمتی لمحات کو ضائع کرے گا, جن کاموں میں خرچ کرنا چاہیے ان کاموں میں خرچ نہیں کرے گا, تو دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا. یہ جو زندگی کے قیمتی لمحات ہیں ان کا سب سے بدترین مصرف اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی ہے. اور اس کے بعد سب سے بدترین مصرف لا یعنی ہے. یہ جو زندگی کے قیمتی لمحات ہیں یہ ایک اثاثہ ہے، یہ ایک پونجی ہے، ایک دولت ہے، اور جو اس دولت کو، اس پونجی کو، اس اثاثے کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قیمتی دولت کو خرچ کر کے اس کے بدلے میں نقصان پہنچانے والی چیز کو خریدتا ہے. اس لیے کہ جو اپنے اوقات کو اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ اس کے قلبی سکون کو چھین لیتے ہیں، اس کے پاس سکون کے اسباب ہوں گے، راحت کے اسباب بھی ہوں گے، لیکن اس کو سکون نہیں ملے گا، اسے راحت نصیب نہیں ہوگی. یہ معصیت کا اثر ہے، یہ گناہ کا اثر ہے کہ جو بھی معصیت میں مبتلا ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی شانہ اس کے قلبی سکون کو چھین لیتے ہیں. ہو سکتا ہے وقتی طور پر آزمائش کے طور پر، یا ناراضگی اللہ کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ مزید اس کو گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے وہ قلبی سکون کو نہ چھینے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَإِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ کا انکار کرنے والوں کو، اللہ کی ناشکری کرنے والوں کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو، اگر ان کی نافرمانی کے نتیجے میں دنیا میں ان کی پکڑ نہ ہو تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہی ہے اور اس میں خیر ہی ہے. یہ تو اللہ تعالی شانہ انہیں اور ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ اور گناہوں میں بڑھے. ان کے جرائم اور بڑھے، یہ اور یہ اعلیٰ درجے کا مجرم بنے. اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ ایسے لوگوں کی پکڑ اس وقت کرتے ہیں جب وہ اعلیٰ درجے کے مجرم بن جاتے ہیں اور پھر انہیں رسوا کن عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. اعاذنا اللہ من ذلک، اللہ تعالی شانہ ہماری حفاظت فرمائے. تو کبھی کبھی اللہ تعالی شانہ چانس دیتے ہیں کہ شاید توبہ کر لے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسو، پرسو نہیں تو ترسو. اور کبھی کبھی اللہ تعالی جلالہ عام منوالہ اتنے ناراض ہو چکے ہوتے ہیں کہ قلبی سکون کو چھینتے نہیں تاکہ وہ دھوکے میں پڑا رہے. یہ استدراج ہوتا ہے اللہ تعالی شانہ کی طرف سے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. وہ گناہ کرنے والا یہی سمجھتا رہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، دس سال سے تو میں گناہوں میں مبتلا ہوں، پھر بھی بڑی مزے والی زندگی ہے. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ان اخذہ علیم شدید. پھر جب اچانک پکڑ آ جاتی ہے تو اللہ کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید، پھر چھوٹ نہیں سکتا. حجاج بن یوسف اس امت کا خونریز، اسے صفاق و حاضر امہ کا لقب ملا، اس امت کا سب سے بڑا خونریز. اس کی تلوار کی زد میں جو آتا تھا وہ بچ نہیں پاتا تھا. مورخین نے لکھا ہے کہ 100,000 آدمیوں کو قتل کیا. جو بھی اس کی طبیعت کے خلاف جاتا تھا اسے قتل کر دیتا تھا, اور جب کسی سے ناراض ہو جاتا تھا اور گرفتاری کا وارنٹ جاری کرتا تھا تو گرفتاری کے لیے بھیجی جانے والی پولیس کو بلاتا تھا اور ان کے سامنے وہ قسم کھاتا تھا کہ جب تک یہ مجرم گرفتار ہو کر کے نہ آئے میں قسم کھاتا ہوں کہ اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا. اس طرح کا دباؤ ڈالتا تھا پولیس پر کہ کہیں ہم سے بھی ناراض نہ ہو جائے کہ میں بھوکا پیاسا اسے پکڑ کے نہیں لا رہے ہیں میری قسم کا گیا. تو کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالتی تھی پولیس اور پکڑ کے لے آتی تھی. سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی جیسا جلیل القدر تابعی اس کی تلوار کی زد سے نہیں بچ سکا, اور کچھ نہیں, بڑی سکون سے زندگی گزر رہی تھی, بڑے مزے میں زندگی گزر رہی تھی. لیکن جب اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی پکڑ آئی تو گرمی کے دنوں میں بھی سخت سردی محسوس ہوتی تھی اور انگیٹھی سے اسے گھیر لیا جاتا تھا. عموماً انگیٹھی بیچ میں ہوتی ہے اور لوگ انگیٹھی کو گھیر لیتے ہیں, اسے انگیٹھیوں سے گھیر لیا جاتا تھا تاکہ چاروں طرف سے اس کے جسم کو گرمی پہنچے. لیکن جسم میں سخت سردی محسوس ہوتی تھی اور بےتاب ہو جاتا تھا اس سردی سے, اور اس کے نتیجے میں وہ انگیٹھی کے قریب اپنے ہاتھوں کو لے جاتا تھا تاکہ کچھ گرمی محسوس ہو, اور قریب جاتے 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 اس کے دونوں ہاتھ آگ میں چلے جاتے تھے اور جل جاتے تھے مگر اسے گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی. سخت سردی. ہم سردی کے موسم میں کبھی سویٹر جیکٹ وغیرہ بھول کر فجر کی نماز میں آ جاتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے ہماری آدھ پون گھنٹے کے لیے. یہ تسلسل کے ساتھ سردی, نہ لحاف مٹا سکے, نہ کمبل مٹا سکے, نہ آگ مٹا سکے. آگ میں ہاتھ چلا جائے, ہاتھ جل جائے اور جلنے کی جو تکلیف ہے وہ سب ہو لیکن گرمی محسوس نہ ہو, اور پیٹ میں شدید درد, پیٹ میں شدید درد. ان بخش ربک لشدید. میرے بھائیوں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. میرے حاجی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا, جو دل لگا کر دینے والے کی دین پر یقین کر کے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ میری تمام تر نالائکیوں کے باوجود ضرور دے گا, اللہ پہ بھروسہ کر کے جو مانگتا ہے اسے ضرور ملتا ہے. مانگنے کی میرے بھائیو عادت ڈالو, مانگنے کی عادت ڈالو. یقین ہمارا اسباب پہ ہو گیا ہے اس لیے اللہ سے مانگتے ہیں تو سرسر ہی مانگتے ہیں, اے اللہ شفا دے دے, اے اللہ شفا دے دے, اے اللہ شفا دے دے, اے اللہ شفا دے دے. لیکن یقین یہی ہوتا ہے کہ شفا تبھی ملے گی جب صحیح دوا آئے گی, شفا تبھی ملے گی جب صحیح ڈاکٹر ملے گا, شفا تبھی ملے گی جب صحیح آپریشن ہوگا. یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے شفا کے لیے دوا مقرر کی ہے, آپریشن مقرر کیا ہے, طبیب بھی بنایا ہے, لیکن وہ قادر مطلق ہے, ان تینوں کے بغیر بھی شفا دے سکتا ہے اور وہ دے گا, ضرور دے گا. نامساعد حالات میں بھی اسباب کے فقدان کے ساتھ بھی یقین ہو کہ اگر میرا اللہ چاہے تو کر سکتا ہے اور وہ کرے گا, اس لیے میں اس سے مانگ رہا ہوں, مایوسی قریب بھی نہ آئے. تو میرے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یقین کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ جو اللہ سے مانگتا ہے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا, اور فرماتے تھے کہ ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے. آدمی ڈرتا رہے, آدمی ڈرتا رہے اللہ سے, اللہ کی پکڑ سے ڈرتا رہے, اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ये बूढ़े लोग कहते हैं, ये बूढ़े लोगों से बचपन से हम सुनते हैं, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं। अचानक गिरती है वो लाठी बगैर आवाज के, और ये बूढ़े लोगों से बार बार हमने सुना कि अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं। वो अंधेर नगरी नहीं है, वो आदिल है, वो इंसाफ दिलाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इत्तक दावत अल मजलूम, मजलूम की बददुआ से बचना। इसलिए कि वो जो सुप्रीम जज है वो सब कुछ देख रहा है और वो फैसला करेगा किसी न किसी दिन। इत्तक दावत अल मजलूम फइन्नहु लैस बैनहा व बैन अल्लाह हिजाब। इसलिए कि अल्लाह और उस मजलूम की बददुआ के दरमियान हिजाब नहीं होता, वो पहुंच जाती है। हां, पहुंचने के बाद फिर अल्लाह फैसला करते हैं कि हुक्म को नाफिज कब करना है, उसमें ताखिर हो सकती है, सजा कब लेनी है, उसमें अल्लाह ताखिर कर सकते हैं। वो हिकमतों को मसलहतों को जानते हैं, लेकिन दुआ फौरन कबूल हो जाती है मजलूम की उसी वक्त। इंसान तो इंसान, जानवरों पर जुल्म करने वाले से भी बदला लिया जाता है, चोटी पे जुल्म करने वाले से भी बदला लिया जाता है, और आखिरत में तो बदला लिया ही जाएगा, इस दुनिया में भी बदला लेते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हमारे हालात अच्छे हों, मैं सेहतमंद हूं, तंदुरुस्त हूं, मैं माल वाला हूं, मैं इज्जत वाला हूं, पूरा लुसादा, पूरा लेस्टर, मेरा गरीबा, ये छोटा आदमी, ये हकीर आदमी, ये गरीब आदमी, ये किसी के सामने जाकर के इस कजिए को बयान भी करेगा तो कौन मानेगा इसकी बात? मैं शेख, मैं पीर, मैं मौलाना, मैं अल्लामा, मैं शेखुल हदीस, मैं फुला, मैं चुना, मैं चुनी, कौन मानेगा इसकी बात? इट्स हिज वर्ड अगेंस्ट माइन, मेरी इज्जत के मुकाबले में इसकी हैसियत ही क्या है? मेरे भाई, जिसकी सबसे बड़ी हैसियत है और जो हैसियतों को तकसीम करता है वो सब कुछ कर सकता है, जो वो चाहे तो कतरा कतरा को समंदर कर दे, जो वो चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे, जब वो चाहते हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को किनान के कुएं से निकालकर मिस्र के तख्त पे बिठा देते हैं, और जब वो चाहते हैं तो फिरौन को मिस्र के तख्त से उतारकर दरिया में डिबो देते हैं। देर होती है लेकिन अंधेर नहीं, और ये देर भी इसीलिए कि अल्लाह नाराज इतने हो जाते हैं कि उसे और मौका देते हैं गुनाह करने का, ताकि चार्जशीट लंबी हो। कोई स्मगलर होता है, कोई ड्रग ट्रैफिकिंग का काम करता है, और पुलिस को मालूम है और पुलिस के पास एविडेंस भी होता है, लेकिन गिरफ्तार नहीं करते, इसलिए कि पुलिस आपस में मशवरा करती है कि इस वक्त अगर इसे गिरफ्तार करेंगे तो इसे सिर्फ 4 साल की सजा होगी, इसे इस एविडेंस को इकट्ठा कर लो और छोड़ दो, इसे रहने दो, फिर जुर्म करे, फिर जुर्म करे, फिर जुर्म करे, एविडेंस इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और जब 30-40 साल की सजा के बकदर वो जुर्म कर लेता है तब उसके गिरेबान पर हाथ डालती है। अल्लाह जल्ल जलालहू वाम मनवालहू हमारी नाफरमानियों और हमारी नालायकियों और हमारे जुल्म तशद्दुद के बावजूद भी अगर हमारी इज्जत में फर्क नहीं लाते, हमारी रोजी में फर्क नहीं लाते, हमारे सुकून में फर्क नहीं लाते, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अल्लाह जल्ल जलालहू वाम मनवालहू बड़ी पकड़ का इंतजाम फरमा रहे हैं। मैं हमेशा मेरे भाइयों अपने दोस्तों से कहा करता हूं कि आखिरत की तैयारी के एतबार से तो ऐसा समझना चाहिए कि जिंदगी बहुत छोटी है। मैं 55 साल का, तो अभी तो 15 साल मेरे कम से कम, 70 साल की उम्र तक तो जिएंगे इंशाल्लाह, हेल्थ सेहत सब ठीक ठाक है। मैं तो अभी 25 साल का हूं, तो 35 साल तो कहीं नहीं है,
آخرت کی تیاری کے اعتبار سے ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں کسی وقت بھی جا سکتا ہوں، زندگی بہت مختصر ہے، میں کسی وقت بھی جا سکتا ہوں، زندگی بہت مختصر. لیکن فتنوں میں مبتلا کیے جانے کے اعتبار سے، اللہ کی پکڑ میں آنے کے اعتبار سے ایسا سوچنا چاہیے کہ زندگی اگر ابھی بہت لمبی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. 55 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ایسا خیال آنا چاہیے کہ یار صرف 15 سال رہ گئے ہیں، اگر مجھے 70 تک ملے تو مجھے جلدی جلدی تیاری کرنی چاہیے آخرت کی. اور دوسرے اعتبار سے ابھی تو اگر میں 70 سال تک رہا تو 15 سال باقی ہے، پتہ نہیں 15 سال میں کب پھسل جاؤں، اللہ کی پکڑ میں کب آ جاؤں، ڈرتے رہنا چاہیے. ڈر دل میں پیدا ہو اللہ کی پکڑ کا، جس کے دل میں اللہ کی پکڑ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اس میں توازو آ جاتی ہے، اس میں ہمبلنس آ جاتا ہے، ایروگنس نکل جاتا ہے، پرائیڈ نکل جاتی ہے، وہ دوسروں پر پھر ظلم نہیں کرتا، وہ تشدد نہیں کرتا. تو میرے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مانگنے والا محروم نہیں رہتا. خوب مانگو اللہ سے میرے بھائی، خوب مانگو، مانگو اللہ سے، مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اور مانگنے کے نتیجے میں جب ملے گا تو یقین بڑھے گا. دوسری مرتبہ مانگو اور پھر ملے گا تو پھر یقین بڑھے گا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں تو دل لگا کر نہیں، نظر اسباب پر ہوتی ہے، اور کبھی اسباب مفقود نظر آتے ہیں تو دل لگا کر دعا کرتے ہیں کہ اب تو اللہ ہی بچا سکتا ہے، اور پھر جب اللہ کوئی سبب پیدا کر کے بچا لیتا ہے تو بچنے کے بعد سبب پر نظر جاتی ہے کہ میں تو اس کی وجہ سے بچ گیا، تو یقین بڑھتا نہیں. اور جب یقین بڑھتا نہیں تو اللہ سے مانگنے کی عادت نہیں پڑتی. سب کو دیتا ہے وہ، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے، دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں لبیک کہتا ہوں. ادعونی استجب لکم، وعدہ ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے نہیں مانگتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے انس، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو پہلے اللہ سے مانگو پھر موچی کے پاس جاؤ، اللہ سے مانگو، تسمہ بھی اللہ سے مانگو. چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے مانگ کر اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرو کہ اللہ میں ہر اعتبار سے آپ کا محتاج ہوں، اس چھوٹی چیز میں بھی آپ کا محتاج ہوں. اگر آپ کی مرضی نہیں ہوگی تو موچی ملے گا نہیں، اور اگر موچی مل بھی جائے گا تو آپ کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ میرا جوتا لے گا نہیں، اور اگر وہ جوتا لے لے گا تو آپ کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ کر نہیں سکے گا. مانگنے والا محروم نہیں رہتا، اور ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی. ڈرتے رہو میرے بھائیوں، ڈرتے رہو. اتنا ڈرنا نہیں ہے کہ اتنے ہم ڈر جائیں، اتنے ہم ڈر جائیں، اتنے ہم ڈر جائیں کہ اب نماز پڑھی نہ پڑھی فرق کیا پڑتا ہے، وہاں تو پکڑ ہی ہونے والی ہے، یہ بھی شیطان کا دھوکا ہے. اتنا ڈرنا نہیں ہے، کرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے. اتنا ڈرنا نہیں ہے کہ کرنا بند ہو جائے، اور کرنے پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا ہے کہ ڈرنا بند ہو جائے. نہ ڈرنے چھوٹے نہ کرنے چھوٹے، کرتے کرتے ڈرنا ہے، ڈرتے ڈرتے کرنا ہے. کرنا بھی ہے ڈرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے کرنا بھی ہے. الایمان بین الخوف والرجا، یہ رجا ہے، جب امید ہوگی تو کرے گا، تو کرنا بھی ہے یعنی امید بھی رکھنی ہے، اور خوف ڈرنا بھی ہے. کرتے کرتے ڈرنا ہے، ڈرتے ڈرتے کرنا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ بدترین مصرف وقت کا وہ ہے گناہ، وہ ہے گناہ. ایک شخص ایک ملین کواچا لے کر بازار میں چلا جائے اور ایک ملین کواچا کا سانپ خرید کر لے آئے اور سانپ خرید کر لائے اور گھر میں چھوڑ دے تو آپ کیا کہیں گے کہ پیسوں کا بدترین مصرف ہے یہ، اس لیے کہ پیسے جو ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک انعام ہے، اس کے بدلے ایسی چیز خرید کر لے آیا جو اہل عیال کے لیے بہت خطرناک، بچھو خرید کر لے آیا، شیر خرید کر لے آیا اور چھوڑ دیا گھر میں، بستی میں چھوڑ دیا۔ تو وقت جو ہے، وقت یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے بدلے میں اگر کوئی گناہ خریدے، یہ بدترین مصرف۔ اس لیے گناہ کی تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے، گناہ کے قریب نہیں جانا چاہیے، گناہ کے اسباب کے قریب نہیں جانا چاہیے، گناہ والی صحبت کے قریب نہیں جانا چاہیے، گناہ والے اڈوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اتنی خشیت اور تیرا اتنا خوف دے دے کہ وہ میرے اور گناہوں کے درمیان دیوار بن جائے۔ جب بھی گناہ کا ماحول ہو، جب بھی گناہ کا ارادہ ہو، جب بھی گناہ کا وسوسہ ہو، جب بھی گناہ کا کوئی ٹولہ ہو اور ارادہ ہو جائے کہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں، تو اچانک میرے دل پر تیرا خوف، تیری خشیت طاری ہو جائے اور وہ خشیت مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ یہ معصوم پیغمبر ہمیں سکھانے کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ کی اکثر مجلسیں اس دعا پر ختم ہوتی تھی، مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا۔ آپ دعا کرتے تھے، اللهم باعد بيني وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب۔ اے اللہ، آپ نے مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ رکھا ہے، میرے اور گناہ کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ کر دی۔ آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی۔ اے اللہ، جب تک تو مجھے زندہ رکھے، میرے اوپر رحم کر اور رحم کر کے مجھے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے۔ ہم بھی اللہ کی رحمت کو مانگتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے نتیجے میں ہمیں کواچا نظر آتا ہے۔ اللہ رحم فرما دے اور بینک بیلنس بڑھا دے، اللہ رحم فرما دے اور رزق کو بڑھا دے، اللہ رحم فرما دے صحت کو اچھی کر دے، اللہ رحم فرما دے اولاد کو بڑھا دے، اللہ رحم فرما دے عزت کو بڑھا دے۔ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ بھی مانگنے کی چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ٹاپ آف دا لسٹ ہونا چاہیے وہ یہ، اللہ رحم فرما دے اور اس رحم کے نتیجے میں تیری معصیت سے بچا لے، تیری نافرمانی سے بچا لے۔ اے اللہ، میری زندگی تیری نافرمانی سے پاک ہو، اس لیے کہ ادھر نافرمانی ہوئی کہ ادھر اللہ ناراض، ادھر نافرمانی ہوئی ادھر اللہ ناراض، اور ادھر فرما برداری والی زندگی بن گئی ادھر اللہ راضی۔ معصیت اللہ کی ناراضگی اور طاعت اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی۔ اسی لیے طائف میں جب آپ زخمی ہوئے اور بہت شدید زخمی ہوئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ میں جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر آپ کو اتنی اذیت نہ پہنچی ہو ایک ساتھ جتنی اس وقت پہنچی تھی۔ چنانچہ آپ کو جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ شدید دن آپ پر کون سا آیا، تو آپ نے یہی قصہ بیان فرمایا۔ تو ذہن میں کیا بات تھی اس وقت، جب مناجات اللہ کے ساتھ مناجات میں مشغول ہوئے، تو ذہن میں کیا بات تھی؟ یہی بات تھی کہ کہیں یہ جو کچھ پیش آیا اس وجہ سے تو نہیں کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اور ناراض اللہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی غلطی ہو جائے، تو خیال پہلے یہ آیا نبی کو یہ توازو اعلیٰ درجے کی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری کوئی غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کے نتیجے میں ناراض ہو گئے ہیں اور اس ناراضگی کے نتیجے میں یہ مصیبت آئی ہے. اس لیے کیا مناجات نے کہا اِلَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي. سب کچھ ہوا جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا لیکن اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں سب کچھ چھین جائے لیکن تو راضی ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں اور سب کچھ رہے مگر تو ناراض ہو تو فکر کی بات ہے. سب کچھ رہے مگر اللہ ناراض تو میرے بھائیوں کچھ نہیں رہا. سب کچھ رہے مگر اللہ ناراض تو کچھ نہیں رہا اور کچھ نہ رہے مگر اللہ راضی تو سب کچھ رہا. تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری تو ایک میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری. وہ جانتے تھے کہ اللہ کی رضا اصل ہے اس لیے سب کچھ لوٹ جائے لیکن اللہ چاہیے مجھے. بلخ کی بادشاہت چھوڑ کر کے ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے فقیری اختیار کر لی. وہ ذرا سمجھانے کے لیے آئے کہ بلخ کا تخت آپ کے انتظار میں ہے آ جائیے آپ واپس. آپ سمجھاتے رہے کہ نہیں میری یہی زندگی ٹھیک ہے. بڑے لوگ چھپنے کی خواہش نہیں رکھتے چھپنے کی خواہش رکھتے ہیں اپنے کمالات کو ظاہر نہیں کرتے لیکن جب مجبور ہو جاتے ہیں تو ظاہر کرنا پڑتا ہے. منع کرتے رہے بار بار کہ نہیں مجھے رہنے دو میں اس فقیری کو سلطنت پہ ترجیح دیتا ہوں. اس لیے کہ اس فقیری کے ساتھ اللہ کی رضا مل گئی ہے اور اس سلطنت کے ساتھ اللہ کی رضا نہیں تھی. وہ سلطنت کس کام کی جس کے ساتھ اللہ کی رضا نہ ہو اور وہ فقیری کیوں بری ہو جس کے ساتھ اللہ کی رضا ہو. اللہ کی رضا مل جائے میرے بھائیوں تو آسمان بھی ہمارا زمین بھی ہماری جو کچھ آسمان میں ہے وہ بھی ہمارا جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی ہمارا. اللہ کی رضا کے ساتھ کوئی شخص فقیر نہیں ہوتا. اسباب نہیں ہے مگر اللہ کی رضا ہے تو وہ امیر ہے اور سارے اسباب ہیں مگر اللہ کی رضا نہیں تو سب سے بڑا فقیر. اس سے بڑھ کر کوئی فقیر نہیں. کنگال اس کے خزانے میں ہیرا بھی ہے جواہرات بھی ہے سونے بھی ہے چاندی بھی ہے لیکن اس کے خزانوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے. تو سب سے قیمتی موتی تو ہے نہیں اللہ کی رضا کا. اور ایک فقیر ہے افریقہ کے کسی جھوپڑے میں رہتا ہے خزانہ کوئی نہیں خزانہ کوئی نہیں وہ پینٹس کھا کر کے گزارا کرتا ہے اور کل کیا کھائے گا اسے پتا نہیں لیکن اس کے خزانے میں کچھ نہیں لیکن اللہ کی رضا کا موتی ہے. اس کے بعد سب کچھ ایسے کہ یہ سب سے قیمتی ہے. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ٹالتے رہے لیکن جب انہوں نے بھی اصرار اپنا باقی رکھا تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے جو گدڑی اڑی ہوئی تھی اس میں سے ایک سوئی نکالی. سوئی تھی اندر اس لیے کہ گھر بار تو کچھ تھا نہیں وہ تو جنگل میں رہتے تھے ترک دنیا کر چکے تھے شری حد میں رہ کر تو کپڑوں کے سینے کے لیے سوئی دھاگے کی ضرورت پڑتی تھی تو سوئی کو یوں کر کے اندر ڈال دیا تھا گدڑی میں وہ سوئی نکالی اور سوئی کو وہاں ندی تھی یا دریا تھا اس میں ڈال دیا. وہ سب گزرا دائیں بائیں آگے پیچھے تشکیل کر رہے ہیں کہ سلطنت 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 یہ کیا یہ فقیری سلطنت چھوڑ کے آپ آگے. لیکن اللہ کی رضا تھی اور جب اللہ کی رضا ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے. وہ سوئی نیڈل دریا میں ندی میں ڈال دی اور پھر کہا کہ اے سمندر کی مچھلیوں اے سمندر کی مچھلیوں ابراہیم بن ادھم کو اس کی سوئی دے دو. ابراہیم بن ادھم کی سوئی سمندر میں ہے ندی میں ہے دریا میں دے دو. ہزاروں مچھلیاں نمودار ہوئی اور ہر ایک کے منہ میں سونے کی سوئی تھی سونے کی. ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ مچھلیوں ابراہیم کو یہ سوئی نہیں چاہیے ابراہیم کو اس کی سوئی چاہیے. ساری مچھلیاں پھر واپس اندر چلی گئیں اور ایک مچھلی تیرتی ہوئی کنارے تک آئی اور اس کے منہ میں ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی سوئی تھی. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ان وزیروں کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ جس کو یہ حکومت مل گئی ہو بلخ کی حکومت سے کیا کرے گا. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، تو ایک میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. اس لیے میرے بھائیوں معصیت سے ہمیں بچنا ہے، معصیت سے ڈرنا ہے، بچنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا عمومی طور پہ ترجمہ دیا جاتا ہے کہ کیا دیا جاتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. نہیں، یہ اتقو جو ہے وقایہ سے ماخوذ ہے، وقایہ کا معنی ڈھال، اور اس کا جو مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان ڈھال بنا لو، ڈھال بنا لو. اور ڈھال کیسے بنائیں گے؟ اللہ سے ڈر کر، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ڈر کر. اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے. اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور پھر بچو. اور بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نافرمانی مت کرو. اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور بچو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو اور بچو. وقت کا بدترین مصرف میرے بھائیو، یہ اللہ کی معصیت ہے، اس لیے کہ وقت خرچ کر کے اللہ کی رضا مندی کو کھو دیا اور اللہ کی ناراضگی کو خرید کر لے آئے. اس لیے رات کی اندھیریوں میں گناہ کرتے ہوئے، تنہائیوں میں گناہ کرتے ہوئے، دوست احباب کے ساتھ گناہ کرتے ہوئے، ذہن میں اللہ کا استحضار پیدا کرو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. غیبت کرتے ہوئے، بہتان باندھتے ہوئے، کسی کے بارے میں برا خیال لاتے ہوئے، کسی کے بارے میں برا خیال لاتے ہوئے، کسی مسلمان بھائی کے بارے میں برا خیال لاتے ہوئے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، پروقار مجلس ہے، کسی پہ نظر پڑ گئی، برا خیال دل میں آیا، رہتا ہے وہ خیال. کیوں؟ اس لیے کہ بزرگی میں کوئی فرق نہیں آتا، نہ مولانا کو معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، نہ امیر صاحب کو معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، نہ مفتی صاحب کو معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، نہ ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. بزرگی میں کوئی فرق نہیں آتا. اور اللہ کا چونکہ استحضار نہیں ہے، استحضار مخلوق کا ہے، تو اپنی بزرگی بچانے کے لیے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جس سے مولانا متاثر ہو جائے، جس سے امیر صاحب متاثر ہو جائے، جس سے مفتی صاحب متاثر ہو جائے. اللہ کا تو خیال آتا ہی نہیں ہے ہمیں. اگر اللہ کا استحضار رہتا، کسی پہ نظر پڑتی اور نظر پڑتے ہی اس کی حقارت دل میں آتی، اس کی برائی دل میں آتی، اور اللہ کا استحضار ہوتا کہ میرے دل کے خیالات پر اللہ مطلع ہے، تو فوراً توبہ کر کے دل کو صاف کر لیتا، وہ اللہ سے ڈرتا اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، دل میں جو کچھ ہے اس کو تم ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو، اللہ حساب لے گا قیامت کے دن، اللہ حساب لے گا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، راستے میں چلتے چلتے تمہاری نظریں ادھر ادھر خیانت کرتی ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا، مگر اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا، ساتھ میں چلنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا، بی بی ساتھ چل رہے ہیں اسے بھی پتا نہیں چلتا، مرید اور اساتذہ، مرید اور شاگرد ساتھ ہیں ان کو بھی پتا نہیں چلتا کہ شیخ صاحب اور استاد صاحب کیا کر رہے ہیں. آنکھیں خیانت کرتی ہیں ادھر ادھر، کسی کو پتا نہیں چلتا، مگر وہ دیکھ رہا ہے. اور آنکھیں کیا، وما تخفی الصدور، دل جن بھیدوں کو چھپا کے چل رہے ہوتے ہیں، دل میں جن بھیدوں کو چھپا کے زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی اللہ کو تو پتا ہے، اس کا بھی اللہ کو پتا ہے. وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے. یوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، قیامت کے دن سارے بھید کھول دیے جائیں گے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی طاقت نہیں ہوگی جس سے بچ سکے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تھے کہ اس دنیائی زندگی میں ہمیں اجسام نظر آتے ہیں، اجسام شکلیں نظر آتی ہیں، حقیقتیں نظر نہیں آتی. رکو نظر آتا ہے، رکو عمر بھائی کا رکو نظر آتا ہے، لیکن اس رکو کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیوں عمر بھائی کس نیت سے یہ رکو کر رہے ہیں؟ میرا ذکر نظر آئے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ شکل نظر آئے گی، لیکن حقیقت نظر نہیں آئے گی کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، رو رہا ہوں، میں بہت رو رہا ہوں. شکل نظر آئے گی کہ اوہ کتنا گریہ تاری ہوا، کتنی آہوزاری کی، بڑا نیک شخص معلوم ہو رہا ہے، بڑی خشیت ہے، اللہ کا بڑا خوف ہے، لیکن میں کیوں رو رہا ہوں؟ حقیقت وہ ظاہر نہیں ہوتی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دنیا میں شکلیں ظاہر ہوتی ہیں، حقیقتیں نہیں. قیامت کے دن ہر شکل کی حقیقت ظاہر کر دی جائے گی، سب کی بزرگی میرے بھائی میں دھری کی دھری رہ جائے گی. اس لیے میں نے کل بھی وہاں جمعرات کے جوڑ میں عرض کیا اور آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہر شخص اپنی فکر کر کے اپنے دین کو کامل بنائے، ایسا بنائے کہ وہ اس دین کے ساتھ قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ اللہ کو منہ دکھا سکے، اپنے دوست احباب کو بھی منہ دکھا سکے. اس وقت دنیا میں کتنی عزت ہو رہی ہے، بار بار پیغامات آ رہے ہیں کہ آپ لسک آئیے، بہت ٹائم ہو گیا، آپ آئیے، بہت ٹائم ہو گیا. بہت سے لوگ حسن عقیدت سے کہتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو دینی فائدہ بھی بہت ہوگا، گزشتہ مرتبہ ہی بہت فائدہ ہوا تھا. شکلوں کو دیکھ کر لوگ ابھی ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ظاہری شکلیں، بیان سن کر، مجلسوں میں بیٹھ کر، ظاہر میں جو برتا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر، اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے اگر اچھا ہے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی عزت ہوگی، لیکن وہ اندر جو جذبہ کار فرما ہے اس میں اگر گڑبڑ ہوگی کہ میں لساکا والوں کے درمیان ہر دل عزیز ہو جاؤں کہ یہ جو لسٹر سے مولانا صاحب آتے ہیں بہت اخلاق والے ہیں، بہت اللہ والے ہیں، بہن بھی بہت اچھا کرتے ہیں، آ کر کے بہت محنت کرتے ہیں لوگوں پر، یہ اگر جذبہ ہے تو کل قیامت کے دن میرے بھائیوں لساکا کے ایک چھوٹے بچے کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. بار بار یہ سوچو، بار بار یہ سوچو کہ یہ جو میں نے نماز ابھی پڑھی، یہ جو میں نے ابھی بیان کیا، یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا، یہ جو میں نے اللہ کے راستے میں خیرات کی، اس کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما تھا؟ کیا میں ان لوگوں کو جنہوں نے میرے اس عمل کو دیکھ لیا ہے میں منہ دکھانے کے قابل رہوں گا قیامت کے دن؟ وہاں حقیقتیں کھل جائیں گی میرے بھائیوں. پہلا تو یہ، پہلی بات تو یہ ہوگی قیامت کے دن کہ ساری شکلیں بھی ظاہر ہو جائیں گی. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی ہمیں صرف اس وقت نیکیاں نظر آ رہی ہیں اور وہ پردے کے پیچھے جو گندگیاں اس کی زندگی میں ہیں وہ نظر نہیں آتی، تو کبھی کبھی اللہ ان گندگیوں کو دنیا ہی میں ظاہر کر دیتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتی تو آخرت میں وہ گندگیاں اور اچھائیاں ساری شکلیں ظاہر کر دی جائے گی، اور پھر جو اچھائیاں ہیں ان کی حقیقتیں ظاہر کر دی جائے گی. نیت کیا تھی؟ نیت. تو ہماری دینداری، ہماری بزرگی، یہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بار بار اپنے دل کا جائزہ لیں، بار بار محاسبہ نفس کریں، بار بار ہمارے دل کا ایم آر آئی اسکین کریں، سی ٹی اسکین کریں، ایکس رے کریں. اور یہ مشائخ جو ہے وہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ ایم آر آئی اسکین کیسے کیا جاتا ہے، اس کا جائزہ کیسے لیا جاتا ہے، اور جائزہ لینے کے بعد جب اندر روگ نظر آتا ہے تو اس روگ کو کیسے دور کیا جاتا ہے. یہ کرنا میرے بھائی ضروری ہے، اپنے لیے ضروری ہے تاکہ قیامت کے دن کی رسوائی سے ہم بچ جائیں. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ کا ایک ارشاد میں نے کسی کتاب میں پڑھا کسی جگہ پر، کہ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن جب ہماری شکلوں کی حقیقت کھولی جائے گی ہمارے سامنے، نامہ اعمال کھلے گا. اقرا کتابک، اپنی بایوگرافی پڑھ، اپنی سوالیں پڑھ. ابھی میرا نومبر میں حضرت مولانا عبداللہ کاپوت روی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات اور ان کی عیادت کی غرض سے ہندوستان جانا ہوا، وقت کم تھا، لیکن میں حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکات ہوم سے وعدہ کر چکا تھا کہ آئندہ جب بھی میں آؤں گا انشاءاللہ الہ آباد ضرور حاضری دوں گا. اس لیے کہ حضرت محبت والا شکوہ کیا کرتے تھے کہ باربیڈس جاتے ہو، پنامہ جاتے ہو، زامبیا جاتے ہو، ملاوی جاتے ہو، امریکہ جاتے ہو، الہ آباد نہیں جاتے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت اب جب بھی آنا ہوا انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. تو حضرت کے یہاں دو دن ہم ٹھہرے اور بہت قیمتی قیمتی ملفوظات اور قیمتی قیمتی باتوں سے ہم بہراور ہوئے اور دل کو جھلا ملی. بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے میرے بھائی دل کو جھلا ملتی ہے، بیٹھا کرو بزرگوں کے پاس. حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی حضرت زید بن اسلم کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے. اسلم بھی غلام اور زید ان کے بیٹے، یہ غلامی والی زندگی گزارنے والے، لیکن اسلام علم اور عمل کی برکت سے زید بن اسلم کا مقام بہت اونچا ہو گیا تھا. تو امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی تو سید خاندان کے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چشم و چراغ، وہ ان کی صحبت میں جا کر بیٹھا کرتی تھی. تو کسی نے کہا کہ آپ آل رسول ہو کر ایک غلام کے پاس جا کر بیٹھا کرتے ہیں، ذرا ٹھیک نہیں لگتا. تو جواب میں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں دیکھا کرتے کہ سید ہے یا غلام ہے، دیکھا یہ کرتے ہیں کہ کس کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے. کہا کہ ان کے پاس بیٹھنے سے مجھے فائدہ ہوتا ہے اس لیے میں جاتا ہوں. آج کل میرے بھائی بہت سارے بیریئرز آ جاتے ہیں، اس سے مجھے فائدہ تو ہوتا ہے مگر عمر میں مجھ سے بہت چھوٹا ہے، اس سے ذرا شرم لگتی ہے بیٹھنے میں. فائدہ بہت ہوتا ہے اور مجھے شرم بھی نہیں لگتی، میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میرا فرینڈ سرکل جو ہے وہ اس سے تھوڑا دور ہے، وہ مجھے تانا دیں گے. یعنی مخلوق کی خاطر ہم اپنی آخرت کو میرے بھائیو برباد کر رہے ہیں. یہ جن کی وجہ سے ہم اہل اللہ اور بزرگوں کی صحبت سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں، یہ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے میں نے خود کئی مرتبہ سنا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ سے میں نے ایک ایسی بات سنی جو میری نظر سے کہیں نہیں گزری. بھائی ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ نے کس مدرسے میں پڑھا تھا؟ بخاری کس سے پڑھی؟ مسلم شریف کس سے پڑھی؟ ترمذی کس سے پڑھی؟ جلال شریف کس سے پڑھی؟ اور مفتی تقی عثمانی صاحب چھوٹے موٹے حضرت درجے کے عالم نہیں، عالم اسلام کے سب سے بڑے علماء میں آج ان کا شمار ہوتا ہے، عرب عجم ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے میں نے ایک ایسی بات سنی جو کسی جگہ نظر سے نہیں گزری. یہ بات ڈاکٹر صاحب کے قلب میں اور ان کی زبان پر کہاں سے آئی؟ یہ تعلق میں اللہ کی برکت سے آتی ہے. اسی لیے بڑے بڑے علماء بھی مشائخ کے پاس گھٹنے ٹیکتے تھے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، ایسی انہوں نے اردو میں کتابیں لکھی ہے کہ آج کل کے تو اکثر علماء ان کو نہ سمجھ سکے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی بعض کتابیں میں نے پڑھی اور ایک صفحے، دو صفحے، تین صفحے میں نے پڑھے اور حل بھی کر سکے. حکیم الامت تو حکیم الامت تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ اس میں مجھے محنت بہت کرنی پڑی. تو محنت بہت کرنی پڑی تو میں نے بند کر کے رکھ دی ایک طرف، کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے جو مجھے بہت، یعنی اتنا اعلیٰ درجے کا علم. ان سے کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم، لقب ملا قاسم العلوم والخیرات، آپ اتنے بڑے عالم اور ایک غیر عالم کے ہاتھ پر بیٹھ ہو گئے اور ان کی صحبت میں جا کر کے بیٹھتے، کیا دیکھا آپ نے ان میں؟ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے جو ان سے عقیدت ہو گئی ہے وہ ان کے علوم کی وجہ سے، ان کے علوم کی وجہ سے مجھے عقیدت ہوئی ہے. اسی وجہ سے حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہما دونوں کا آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تھا اور بحث و مباحثہ ہوتا تھا، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حاجی صاحب سے ہم پوچھ لیں گے، حاجی صاحب سے پوچھ لیں گے، یہ نہیں مسئلہ، حاجی صاحب سے پوچھیں گے. اور اللہ تعالی شانہ ہو ایسا فضل فرماتے تھے. ایک مرتبہ علماء کے درمیان بحث چھڑ گئی کہ مدینہ منورہ جانے والے کو کیا نیت کرنی چاہیے، مسجد نبوی کی زیارت کی یا روضہ پاک کی زیارت کی؟ ایک ہی نہیں مسئلہ ہے علماء کے درمیان، معرکہ الآرا مسئلہ بن گیا ہے یہ. لیکن ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پر اتفاق ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ائمہ اربعہ اور علماء محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مدینہ منورہ جانے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کی نیت کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ عمل بہت ہی مستحسن ہے اور اللہ کے قرب کو لانے والا ہے. تو مسجد نبوی کی زیارت کی بھی نیت کرے اور روضہ پاک کی زیارت کی بھی نیت کرے. تو چھڑ گئی. بعض علماء کہتے تھے کہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کر کے جانا چاہیے. لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد, علماء سمجھ رہے ہیں, اور کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کی بھی نیت کر لی چاہیے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش بیٹھے ہیں, عالم نہیں ہے. ابھی ہم مولانا رشید صاحب کے ساتھ کسی مسئلے میں الجھ جائیں تو امیر صاحب کیا کریں گے, بیٹھ کے خاموشی سے سنیں گے. غیر عالم بیچارہ کیا بولے گا, کہ یہ تو علماء کی چیز ہے. حاجی صاحب خاموشی سے سن رہے ہیں اور علماء کی بحث ہو رہی ہے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ بھی کچھ فرمائیں, تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں کیا کہوں, میں تو عالم نہیں ہوں, یہ تو علماء کا کام ہے. لیکن اصرار کیا کہ نہیں حضرت پھر بھی کچھ فرمائیں, تو چٹکی میں مسئلے کو حل کر دیا. حضرت نے سوال پوچھا علماء کو کہ مسجد نبوی کو فضیلت کس کی وجہ سے ملی ہے, تو سب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جس چیز کو فضیلت ملی ہے اس کی زیارت کی تو نیت کی جائے, اور جس کی وجہ سے فضیلت ملی ہے اس کی نیت نہ کی جائے. سب علماء کا اتفاق ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کی بھی نیت کرنی چاہیے. یہ القاء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ. اور ایک عجیب بات ہے کہ مشائخ کی صحبت میں جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ باتیں کہلواتے ہیں جو ہماری ضرورت ہوتی ہے. اس لیے تجربہ ہوتا ہے, ان کے بیانات کو سن کر بہت لوگ کہتے ہیں کہ یار لگا آج ایسا کہ مجھ سے بات کر رہے تھے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو تو کشف ہو جاتا ہے, اس لیے کہ جب بھی ہم بیان سننے کے لیے آتے ہیں تو آپ وہی باتیں کرتے ہیں جو ہماری ہوتی ہے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر جو ہیں بہت صاف ستھرے تھے, صاف ستھرے, اپنی بزرگی کا اظہار نہیں اخفا کرتے تھے, وہ مٹاتے تھے اپنے آپ کو, میں کچھ نہیں, میں کچھ نہیں. تو گول گول بات کر کے ان کی عقیدت کو باقی رکھنے کی کوشش نہیں کی کہ جب یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ مجھے کش ہوتا ہے تو میں رہنے ہی دو. حضرت نے فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ تمہارا غلط خیال ہے. میں جب بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں کسی کی بھی حالت میرے اوپر منکشف نہیں ہوتی. اصل میں بات یہ ہے کہ تم لوگ طلب لے کر آتے ہو, یہ تمہارا کرشمہ ہے میرا نہیں. تم لوگ طلب لے کر آتے ہو تو اللہ تعالیٰ شانہ تمہاری طلب میں وہ برکت رکھتے ہیں کہ طلب کے نتیجے میں تمہاری جو ضرورت ہوتی ہے وہ مجھ سے کہلواتے ہیں. مشائخ کے پاس میرے بھائیوں بیٹھا کرو, اور مشائخ سے جو ہمارا تعلق ہے اس میں ہماری بہت غلطیاں ہوتی ہیں. اکثر لوگ مشائخ سے تعلق رکھتے ہیں برکت کے لیے, اور برکت کا کیا مانا کہ ان سے ہم تعلق رکھیں گے تو ان کی دعاؤں کی برکت سے فیکٹری چلتی رہے گی, دکان چلتی رہے گی, اولاد فرما بردار رہے گی, گھر میں بیماری نہیں آئے گی, اور اگر بیماری آئے گی تو حضرت سے کہیں گے تو دعا کریں گے تو بیماری ٹل جائے گی. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, اور وہاں بھی ہم حضرت کو ڈھونڈ لیں گے یا حضرت ہمیں ڈھونڈ لیں گے. یہ جو مقاصد میں نے چند بیان کیے, ہدیہ بھی حضرت کو دیتے ہیں اسی نیت سے, اور دعوت کے لیے گھر میں بلاتے ہیں اسی نیت سے. تو جیسی دیانت ویسی برکت, یہ بوڑھے لوگ کہتے ہیں کہ دیانت پہ بھی برکت. تو ہم جو ہے ان نیتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں اتنا ہی فائدہ پہنچتا ہے. ہمیں تو ان سے تعلق اس لیے رکھنا چاہیے تھا کہ میرا جو دل گندا ہے اور اس میں دنیا بھر کی محبت جم گئی ہے, میں تعلق رکھنا چاہتا ہوں اپنے شیخ سے تاکہ ان کی توجہ کی برکت سے دل میں سے سب کچھ نکل جائے اور اللہ آ جائے, اللہ آ جائے, اللہ آ جائے. یہ ہماری نیت ہو. ہم ان کی خدمت کریں اسی نیت سے, ہم ان کو ہدیے دیں تو اس نیت سے کہ اللہ والے ہیں, ان کی توجہ میری طرف مبذول ہوگی تو میرا دل کا کام ہو جائے گا. گھر میں لائیں تو اس نیت سے کہ یہ گھر میں آئیں گے تو دین میں, گھر میں دین کی فضا عام ہوگی. میری بیوی میں دین آئے گا, میرے بچوں میں دین آئے گا, میری نسلوں میں دین رہے گا, میری جو برائیاں ہیں وہ دور ہوں گی, شیطان اور نفس کا جو اثر گھر میں پھیلا ہوا ہے وہ نکلے گا, یہ کونے میں جو ٹی وی ہے وہ نکلے گا, یہ ریڈیو پر جو میوزک وہ نکلے گی, یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو غلط غلط کام کرتے ہیں وہ نکل جائے گا حضرت کی برکت سے. یہ نیت کرو. تو میں میرے بھائیوں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے, اور آخرت کی فکر کو سامنے رکھ کر دل کو سنوارنا ہے, اور اس کے لیے بزرگوں کے پاس جانا ہے تاکہ ان کی باتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں. تو ڈاکٹر عبدالی عارفی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال کھولے جائیں گے تو میں حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کی بات کر رہا تھا کہ بہت نفع محسوس ہوا دو دن میں, اور حضرت نے وقت بھی بہت دیا. رات کو ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ بجے تک بیٹھے, دو رات ہم ٹھہرے تو ایک اور ڈیڑھ بجے تک, بلکہ دو بجے تک, اور مسلسل بات کرتے رہے, کچھ خطوط بھی بتلاتے رہے. یعنی مطلب یہ کہ ایسے حضرت نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا کہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کو فائدہ پہنچے. پھر پورے الہ آباد کی سیر کرانے کا جو پروگرام تھا صبح کو صاحب زادے کے ساتھ, تو حضرت نے ہمیں رخصت کر دیا چائے پلا کر کے, اور کہا کہ اتنے بجے گاڑی تم کو لینے کے لیے آ جائے گی تو تم پورے الہ آباد کی سیر کر لو. تو ہم نے دیکھا گاڑی آئی تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا کہ تم کم وقت کے لیے آئے ہیں, تو میں نے سوچا کہ کچھ وقت ساتھ گزر جائے تو اچھا ہے, میں بھی ساتھ ہی رہوں. اور اتنا فائدہ ہوا اس میں بھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد حضرت کچھ نہ کچھ فرماتے تھے. یعنی احسان فرمائے, بڑے ہمارے اوپر احسان فرماتے ہیں. تو گفتگو کچھ ایسی چل رہی تھی تو اس میں حضرت نے ایک بات بتائی کہ اقرا کتابک, میں نے ترجمہ اس کا یہ کیا کہ اپنی بایوگرافی اور سوانح کو پڑھ لو, قیامت کے دن کہا جائے گا. بایوگرافی لکھتے ہیں نا لوگ, آٹو بایوگرافی, خود کی بھی لکھتے ہیں اور دوسرے لوگ لکھتے ہیں تو بایوگرافی لکھتے ہیں. تو حضرت مولانا فرمانے لگے, ایک مولانا کا نام لے کر حضرت سے قریبی تعلق والے ہیں غالباً مولانا موسیٰ کرماڈی صاحب, کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ اپنی زندگی میں اپنی سوانح لکھ لیجیے, اپنے حالات خود لکھیے, اس لیے کہ آپ جب خود لکھ کر کے جائیں گے تو اس میں صحیح غلط کب کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی, بعد والے لکھیں گے تو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, آپ خود لکھ کر کے جائیے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں خاموش رہا, مگر جب وہ مجھے کہتے ہی رہے تو میں نے مولانا موسیٰ صاحب سے کہا کہ میری سوانح جو تیار ہو رہی ہے. کہتے بہت خوش ہوئے مولانا بہت خوش ہوئے, کہا کہ میری سوانح کا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے, ایک ایک حرف لکھا جا رہا ہے, اور بہت مستند اور اوتھینٹک میری سوانح ہوگی. تو مولانا نے پوچھا کہ حضرت کون کام کر رہا ہے اس کے اوپر؟ تو حضرت فرماتے کہ میں نے کہا کہ یہ جو فرشتے کام کر رہے ہیں. کہ میری آپ کو مستند سوانح اگر دیکھنا ہو تو قیامت کے لیے دیکھ لینا, اس لیے کہ اس میں ہر اچھی بری چیز لکھی ہوئی ہوگی. اقرا کتابک, اپنی کتاب کو پڑھ, اپنی کتاب زندگی کو پڑھ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج کوئی اور تیرا حساب کرے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. عمر بھائی جب اپنی کتاب دیکھیں گے, کتاب زندگی, اور پیجز کو فلپ کریں گے ادھر سے ادھر, تو ان کو نظر آ جائے گا کہ اچھائیاں کتنی ہیں برائیاں کتنی ہیں, اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ سب ریکارڈ بالکل کریکٹ ہے صحیح ہے. ہمارے دادا دیکھیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ واقعی کسی کی کتاب میں اچھائی زیادہ ہوگی, کسی میں برائی زیادہ ہوگی. ہر شخص کتاب کو دیکھتے ہی خود فیصلہ کر لے گا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی. مال حضل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها, وہ کہے گا کہ یہ کتاب تو عجیب ہے, اس نے نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا ہے نہ چھوٹی چیز کو. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء, جس دن ہر شخص قیامت کے دن, قیامت والے دن جب ہر شخص اپنی اچھائی اور اپنی برائی کو کتاب میں لکھا ہوا پائے گا اور دیکھ لے گا جو ہے اس کے اندر تو سب کچھ ہے اور اب پکڑ ہونے والی ہے, تو دل میں کیا تمنا کرے گا؟ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا, تو دل میں تمنا کرے گا کہ کاش کہ یہ قیامت کا حساب والا دن اس کے اور میرے درمیان ایک لمبی مسافت ہوتی تاکہ مجھے آج حساب نہ دینا پڑتا. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال پر نظر پڑے گی اور جب ہم دیکھیں گے کہ نام اعمال میں تو برائیاں ہی برائیاں ہیں, جو اچھائیاں تھیں وہ بھی نیت کی خرابی کی وجہ سے بری ہیں, اور ابھی ہم دیکھ رہے ہوں گے, ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم دیکھ رہے ہوں گے ابھی تو, اور اللہ تعالی شانہ ہم سے یہ کہیں کہ دیکھو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اب ابھی صرف پرائیویٹ ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، کسی کو پتا ہے ابھی ہم نے ہی دیکھا ہے. بچنے کا ایک طریقہ ہے، چپکے سے اللہ بات کریں گے. بچنے کا ایک طریقہ ہے جہنم سے بچنے کا، تمہیں یقین ہو گیا نا کہ جہنم میں جائیں گے؟ ہاں یقین ہو گیا. بچنے کا ایک طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ تمہاری بیوی کو دیکھ لینے دو، تمہاری بیوی دیکھ لے. شیخ سے کہا جائے گا کہ ذرا ایک مرید کو بلاتے ہیں وہ دیکھ لے، ذرا وہ جو آپ کا خادم خاص تھا اسے دیکھ لینے دو. استاد سے کہا جائے گا کہ شاگرد کو، شاگرد سے کہا جائے گا یہ جو تمہارے استاد تمہارے بہت معتقد تھے بہت محبت کے ان کو دیکھ لینے دو. امام سے کہا جائے گا کہ آپ کا مقتدی ذرا دیکھ لے، ایک آدمی کو دیکھ لینے دو. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے نامے اعمال اتنے گندے ہیں کہ ہم جہنم میں جانا گوارا کریں گے لیکن کوئی دیکھے وہ ہم گوارا نہیں کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیو جن کے سامنے حقیقتیں ہیں. اس لیے اللہ تعالی شانہ نے ہمیں دنیا میں ایک وقت مقرر کے لیے بھیجا ہے، اور اس وقت مقرر میں اللہ تعالی شانہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اچھے اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچیں. تو اچھے اچھے کام کرنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے. اور یہ جو قیمتی لمحات ہیں ان کا بدترین مصرف گناہ ہے، معصیت ہے. معصیت سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے. اور گناہ سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، گناہ سے بچنے کا نام عمل صالح ہے، گناہ سے بچنے کا نام اسلام ہے، گناہ سے بچنے کا نام کمال ایمان ہے، گناہ سے بچنے کا نام استقامت ہے. یہ کام ہمیں کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. کوشش کرو میرے بھائیوں، فہرست بناؤ، لکھو کہ میری زندگی میں یہ یہ ہے، میری زندگی میں یہ ہے. اور میں جب عمر سے ملاقات کرتا ہوں تو مجھ سے غیبت ہو جاتی ہے. مولانا رشید صاحب کے پاس جاتا ہوں تو غیبت نہیں ہوتی، مولانا محمد کے پاس جاتا ہوں تو یعنی جائزہ لو اپنی زندگیوں کا، زندگیوں کا جائزہ لو. پھر عمر سے بات کرو کہ عمر دیکھو میری زندگی میں آپ ایک ایسے دوست ہیں کہ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو بات شروع ہو جاتی ہے فلاں کی فلاں کی فلاں کی. باقی سب دوستوں کے پاس جاتا ہوں ایسا نہیں ہوتا، تمہارے لیے بھی برا ہے میرے لیے بھی برا ہے. چلو ہم طے کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد کسی اور کی بات نہیں کرنی ہے، اور اگر میں کروں تو تم مجھے روک دینا، تم کرو تو میں تم کو روک دوں گا. ایک پلان بناؤ. اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنا شیخ، یہ شیخ جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم دین پر نہ چل سکے تو شیخ کو کہو کہ اللہ کے اس حکم پر میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں، آپ میری مدد کیجیے. اب وہ دعا کریں گے، توجہ کریں گے، اور وہ جو ہے رہنمائی کریں گے ہماری. ایک مدرسے میں چند مدرس رہتے تھے، ان میں سے ایک مدرس کا قاری صدیق باندھوی رحمتہ اللہ علیہ سے تعلق تھا. تو انہوں نے قاری صدیق صاحب رحمتہ اللہ علیہ پر خط لکھا کہ حضرت ہم تین مدرس ہیں جو مدرسے ہی میں رہتے ہیں، نہ ان دونوں کی فیملی ہے نہ میری فیملی، تو ہم ایک دوسرے کے لیے فیملی بن گئے ہیں. تو فارغ وقت میں مطالعہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، کھانے پینے سے فارغ ہو جاتے ہیں، پڑھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو ذرا گپ شپ کی مجلس شروع ہو جاتی ہے، اور اس گپ شپ کی مجلس میں غیبت شروع ہو جاتی ہے. اب مجھے اس مجلس کو چھوڑ دینا چاہیے لیکن مجلس میرے کمرے میں ہو رہی ہے، وہ دونوں میرے کمرے میں پہلے سے آنے کا معمول ہے ان کا بیٹھنے کے وقت میں، اور مجھے ان کو کہنا چاہیے کہ یہ غیبت ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے، اسے بند کرو. لیکن یہ میری بزدلی اور کم ہمتی ہے، دین سے وابستگی کی کمی ہے کہ میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں، تو آپ میری رہنمائی فرمائیں. اب مجھ سے آپ سے کوئی پوچھتا تو ہم کہتے کہ اس میں کیا رہنمائی کرو، صاف صاف کہہ دوں ان کو. لیکن شیخ شیخ ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ جب وہ دونوں آئے تو ان کی چائے سے ضیافت جیسے کرتے ہیں ویسے ضیافت کرو، پانچ سات دس منٹ میں ضیافت بھی کرو، خیر خیریت بھی پوچھو، اور اس کے بعد پہلے سے ایک کتاب تیار رکھو، اور ان سے یہ کہو کہ گزشتہ کل ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں ایک مضمون بہت اچھا تھا، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں بھی سنا دو، اور کا پڑھنا شروع کر دو، اور پڑھتے رہو جب تک کہ تمہاری مجلس کا وقت ختم نہ ہو جائے. حضرت نے وہاں سے یہ جواب دیا، انہوں نے اس پہ عمل کیا تو تین دن کے بعد اندر آنا ہی بند کر دیا، نجات مل گئی نا. دیکھو آسانی سے فکر ہو، فکر کہ میری زندگی میں کیا کیا برائیاں ہیں، ان برائیوں کو میں کیسے نکالوں، خود کوشش کرو. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے تھے کہ زندگی میں اگر کوئی برائی ہے تو برائی اللہ کی معصیت اس کا تو کسی کے سامنے ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ تو بہت خطرناک چیز. اللہ تعالیٰ شانہ گناہ سے بچائے یہ تو بہت بڑا احسان اللہ کا, لیکن ہم گناہ کریں اور اس گناہ کا کسی کو پتہ نہ چلے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان. اور گناہ کا کسی کو پتہ نہیں چلتا اور ہم پھر بتلاتے ہیں, او رات کو جو فلم تھا یہ بتا رہے ہیں آپ, تو اللہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ یہ کہتے ہیں کہ تو نالائق میری نافرمانی کر رہا تھا اور میں اپنی رحمت اور ستاری کے پردے سے تجھے چھپا رہا تھا اور تو ہی میری ستاری کے پردے کو چاک چاک کر رہا ہے. اتنی دادا گیری, اتنی بے باکی کہ لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ یہ گناہ میں کر رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ اس لیے گناہ جو ہے گناہ اس کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کرنا چاہیے, شیخ کے سامنے بھی نہیں. گناہ ہو توبہ کر لو, قصہ ختم اللہ کے ساتھ. گناہ ہو جائے توبہ کر لو, قصہ ختم. گناہ ہو توبہ کر لو, قصہ ختم. اور بار بار اگر شیطان ستائے کہ تیری نماز کس کام کی, فلاں کیا کام کا, تو نے تو زنا کیا تھا. بھائی ہو گیا زنا, توبہ کر لیا, ختم ہو گئی بات, اللہ نے معاف کر دیا. اب اس کی وجہ سے شیطان آپ کو ستائے تو کہو اس کو کہ میرا اللہ معاف کر چکا ہے, میرا اللہ معاف کر چکا ہے, میں سچی توبہ کر چکا ہوں, اس کے بعد میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے. ختم ہو گئی. شیخ کو بتانے کی ضرورت نہیں. بہت سے لوگ بیعت ہوتے ہیں تو بیعت ہونے کے بعد شیخ پر لمبا خط لکھتے ہیں اور پچھلی وہ ساری برائیاں بھی لکھتے ہیں جن سے وہ توبہ کر چکے ہوتے ہیں. نہیں, کسی کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار نہ کرو. گناہ کا اظہار اپنے شیخ کے سامنے اس وقت کیا جاتا ہے جب اس گناہ سے عاجز آ جائے اور اسے چھوڑ نہ سکے. اب یہ گناہ کا اظہار نہیں کر رہا ہے, یہ گناہ کے ازالے کی فکر کر رہا ہے. تو حکیم الامت نے ایک مدت مقرر کی کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ گناہ میرے کنٹرول میں آئے گا یا نہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک ہفتے تک کوشش کرو. مثال کے طور پر ایک شخص بد نظری سے بچا ہوا ہے, آج بد نظری ہو گئی, توبہ کر لے اور توبہ کے بعد کنٹرول میں آ گیا, قصہ ختم ہو گیا. لیکن نہیں, کل بھی ہو رہی ہے, پرسوں بھی ہو رہی ہے, ترسوں بھی ہو رہی ہے. اب سمجھ جانا چاہیے کہ نفس کو میں کنٹرول نہیں کر پاؤں گا, میرے پاس وہ سکل نہیں ہے, میرے پاس وہ مہارت نہیں ہے کہ میں اسے لگام دے سکوں, اس لیے مجھے حضرت سے اب ایکسپرٹیز حاصل کرنی پڑے گی. تو کتنے دن تک خود کوشش کرے؟ 7 دن تک. 7 دن کے بعد کوئی گناہ قابو میں نہ آئے تو 8ویں دن اپنے شیخ کو اطلاع کرنی چاہیے. اور شیخ جو طریقہ بتلائے اس طریقے کو اپنائے, اللہ تعالیٰ شانہ اس میں انشاءاللہ برکت پیدا کریں گے اور اس گناہ سے نجات ملے گی. تو گناہوں سے ہمیں بچنا ہے, گناہ ہو جائے تو توبہ کرنی ہے, اور گناہ ہماری جان چھوڑ نہیں رہا ہے تو شیخ کی طرف اپنی توجہ کر کے شیخ سے رہنمائی لینی ہے. اور اس سے شیخ کے دل میں ہماری قدر بڑھتی ہے کہ مجھے ایک اچھا مرید ملا ہے جسے آخرت کی فکر ہے. نمبر 2, لایانی. گناہ میں وقت گزارتا ہے تو کیا ہوا, وقت خرچ کر کے نقصان دہ چیز لی. اور لایانی, وقت خرچ کیا اور ایسی چیز گھر میں لے آیا جو نقصان دہ تو نہیں لیکن مفید بھی نہیں, مفید بھی نہیں, نقصان بھی نہیں مفید بھی نہیں. تو پیسے کے بارے میں سوچو کہ پیسہ لے کر کے گئے, پیسہ, اور سانپ لے کر کے آ گیا. اور یہ لایانی والا پیسے لے کر کے گیا اور پتھر لے کر کے آ گیا. اب پتھر کا کوئی نقصان بھی نہیں مگر فائدہ بھی نہیں, گھر میں پتھر پڑا رہے گا کیا فائدہ. اس لیے ہمارا وقت گناہ میں بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے, لایانی میں بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا وقت اللہ کی اطاعت میں خرچ ہونا چاہیے, اللہ کی اطاعت میں خرچ ہونا چاہیے. اللہ کی اطاعت میں جب خرچ ہوگا میرے بھائیوں, تو یہ وقت آخرت میں انشاءاللہ مثمر بنے گا. اور اللہ کی اطاعت میں وقت کب خرچ ہوگا؟ جب ہماری اصلاح ہو جائے گی. جب اندر دل جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے گا. دل اگر گندا ہے تو وقت گندگی میں خرچ ہوگا, اور دل پاکیزہ ہے تو وقت جو ہے وہ پاکیزہ کاموں میں خرچ ہوگا. اس لیے اصلاح کی بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے. میں نے گزشتہ کل بھی جامع مسجد میں عرض کیا تھا کہ جنت میں پاکیزہ چیز جائے گی, اور ہم تین چیزوں سے بنے ہوئے ہیں, دل سے, نفس سے اور جسم سے. جسم برے برے کام کرتا ہے, شراب پیتا ہے, یہ جسم گندا ہے. زنا کرتا ہے, یہ جسم گندا ہے. چوری کرتا ہے, یہ جسم گندا ہے. غیبت کرتا ہے, یہ جسم گندا ہے. یہ جنت میں نہیں جائے گا. اس جسم کو پاک کرو برے اعمال سے, اور اس جسم میں اچھے اعمال لاؤ. نفس, نفس میں اخلاق رذیلہ ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, بخل ہے, دنیا کی حد سے زیادہ محبت, نامحرم عورتوں کی محبت, یہ دل میں سب برائیاں ہیں. تو جسم سے اگر اچھے اعمال صادر ہو رہے ہو, نہیں ہوں گے چونکہ دل اندر نفس اور دل برا ہے, لیکن اگر ہو پھر بھی اگر اندر رضائی ہے تو جنت میں نہیں جائے گا, اس لیے کہ ایک چیز ناپاک ہے. تو نفس کو پاک کرنا ہے اخلاق رذیلہ سے, اور اخلاق حسنہ سے اسے آراستہ کرنا ہے. بخیلی نکل جائے, بخل نکل جائے اور سخاوت آ جائے, حسد نکل جائے اور خیرخواہی آ جائے, دنیا بھی حد سے زیادہ محبت نکل جائے اور آخرت کی محبت آ جائے, اسباب پر بھروسہ نکل جائے اور اللہ پر توکل آ جائے, تقدیر پر ناراضگی, یہ بھی اخلاق رذیلہ, یہ نکل جائے اور تقدیر پر رضامندی حاصل ہو جائے, نفس جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے گا. اور دل جو ہے, دل اس میں اگر فاسد عقیدہ ہے, شرک ہے, نفاق ہے, کفر ہے, یہ گندا دل ہے, لیکن ایمان آ جائے, توحید آ جائے, اخلاص آ جائے, یہ پاکیزہ دل ہے. دل پاکیزہ ہو جائے, عقائد درست ہو جائے تو دل پاکیزہ ہو گیا, اخلاق رذیلہ نکل جائے اور اخلاق حسنہ آ جائے تو نفس پاکیزہ ہو گیا, اور یہ دونوں جب پاکیزہ ہو جاتے ہیں تو برے اعمال جسم سے ختم ہو جائیں گے اور اچھے اعمال آ جائیں گے. اب جسم بھی پاکیزہ ہو گیا, اب یہ پاکیزہ شخص کی جب روح نکلے گی تو اس سے یہ کہا جائے گا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لیکن یہ ہوگا کب میرے بھائیو؟ یہ ہوگا تب جب ہم یہ نفس اور دل اور اعمال کی اصلاح کی فکر کریں گے. اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے, اس کے لیے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر, ان سے تعلق جوڑ کر, ان سے اپنی اصلاح کرانی ہے. اور دیکھو ایک بات ذہن نشین کر لو میرے بھائیو, یہ ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دعوت تبلیغ کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں مدارس میں پڑھانے والے. ہمارے ذہنوں میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ اگر میں کسی سے بیعت ہو کر ان سے تعلق رکھوں گا, بیعت تو ہو گیا ہوں الحمدللہ, اکثر لوگ بیعت ہو جاتے ہیں لیکن تعلق سے دور رہتے ہیں, تو ان کو ایسا ہوتا ہے کہ میری تبلیغ کو نقصان پہنچے گا, میری سرجری کو نقصان پہنچے گا, میری فیکٹری کو نقصان پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایکسٹرا کام مجھے کرنا پڑے گا دوسرا, یہ دو کام ہو جائیں گے, اور ایک آدمی ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتا. تو میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کر اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جو شخص اپنے شیخ سے برابر رابطے میں رہ کر اپنی اصلاح کراتا ہے تو وہ جس کام میں لگا ہوا ہے اس کام میں کمی نہیں آئے گی, اس کام میں بہتری آئے گی. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو, آپ کر کے دیکھیے. یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے کہ میں اگر شیخ سے برابر رابطے میں رہوں گا تو شیخ تبلیغ میں چلاتے ہوئے آپ کی اصلاح کریں گے. اگر آپ تبلیغ میں ہیں تو تبلیغ میں چلاتے ہوئے اصلاح کریں گے. اگر آپ حدیث پڑھا رہے ہیں تو حدیث کے مطالعے میں کوئی کمی نہیں ہونے دے گا, شیخ اتنا ذکر نہیں دے گا کہ آپ مطالعہ نہ کر سکے, وہ حدیث میں چلاتے ہوئے آپ کی اصلاح کریں گے. آپ اگر تجارت میں ہیں تو یہ نہیں کہے گا کہ دکان بند کر دو, فیکٹری بند کر دو, وہ فیکٹری اور دکان میں چلاتے ہوئے آپ کی اصلاح کرے گا. ارباب معرفت میں اور صوفیاء کرام میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی شانہ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں ہے, جتنے اللہ نے بندے پیدا کیے ہیں, بندیاں پیدا کی ہیں, راستے بھی اتنے ہی ہیں. میرے لیے راستہ الگ, امیر صاحب کے لیے راستہ الگ, مولانا کے لیے راستہ الگ, ان کے لیے راستہ الگ. کوئی محتمن ہے اس کی رسپانسبلٹی الگ, اور حدیث پڑھانے والے کی رسپانسبلٹیز الگ, تفسیر پڑھانے والے کی رسپانسبلٹیز الگ, کوئی دار الافتاء میں بیٹھا ہوا ہے اس کی رسپانسبلٹیز الگ, امامت کرا رہا ہے اس کی رسپانسبلٹیز الگ. تو الگ الگ لوگوں کی جیسی رسپانسبلٹی اللہ شیخ پر ارتا کر کے اس کو اسی راستے سے چلا کر سلوک طے کرا دیتے ہیں. بس چاہیے کیا، طلب چاہیے. آج نیت کر لو کہ ہمیں اللہ کو پانا ہے، اللہ کی محبت دل میں اتارنی ہے، دل کا تزکیہ کرانا ہے، نفس کا تزکیہ کرانا ہے اور پورے بدن کا تزکیہ کرانا ہے تاکہ ہم پاک ہو جائیں. اور جب پاک ہو جائیں گے میرے بھائیو، جیسے ہی روح نکلے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مزکا نفس، اے اطمینان والا نفس، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ، راضیتم مرضیتن، وہ بھی راضی تو بھی راضی، فادخلی فی عبادی، اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندے جو تجھ سے پہلے مزکا مجلہ بن کر آئے تھے ان کے ساتھ داخل ہو جا، جو تزکیہ کرا کے آئے تھے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو پاکیزہ ہو کر کے آیا ہے، تیرا دل بھی پاکیزہ ہے، تیرا نفس بھی پاکیزہ ہے، تیرا جسم بھی پاکیزہ ہے، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. اس لیے میرے بھائیو اس کی محنت کرو، اور وقت جو ہے وقت وہ اچھے کاموں میں گزرے، ایک ایک سیکنڈ اچھے کاموں میں گزرے، نافرمانی نہ ہو، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ، گپ شپ کی مجلسوں سے بچو، کمنٹری یہ وہ پولیٹکس کی باتیں ادھر ادھر کی، اس میں ہمارا وقت لایانی میں چلا جاتا ہے. تو قیمتی وقت جو ہے، قیمتی سرمایہ، لایانی میں، بیکار چیزوں میں نہیں گزرنا چاہیے، اور اچھے کاموں میں گزارو، اچھے ماحول میں رہو، مسجدوں میں بیٹھو، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو، دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہو رہی ہے اس میں اپنا وقت صرف کرو، خانقاہوں میں جاؤ، مشائق کے پاس بیٹھو، علماء کے پاس بیٹھو. دیکھو نا، وقت کو خرچ کرنے کی کتنی چیزیں ہمارے پاس. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ میں تبلیغ میں چلو تو ویری بزی، ٹائم نہیں ہے. کہتے ہیں میں خانقاہ میں آؤ تو ویری بزی، ٹائم نہیں ہے. تعلیم میں بیٹھو، درس میں بیٹھو، ٹائم نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ فلم مت دیکھو اور میوزک مت سنو، کہ ٹائم کٹتا نہیں ہے کیا بھائی؟ نیک کام کرنے کے لیے کہتے ہو تو ٹائم نہیں، اور گناہ کے کام سے بچنے کے لیے کہتے ہیں تو کہ ٹائم پاس نہیں ہوتا، کیا کریں؟ میرے بھائی ٹائم اچھی چیزوں میں، اچھی جگہوں میں، اچھے کاموں میں خرچ کرو، اچھی صحبتوں میں خرچ کرو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله.